وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلقة. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. درس نمبر 638. آج کا درس، جیسا کہ پہلے گزارش کی جا چکی تھی، بنیادی طور پر مسائل کے بیان کا درس ہے. اسی لیے اس کا تقریری حصہ بہت مختصر رہے گا، اور یہ تقریری حصہ دراصل گزشتہ دو تقاریر کے حوالے سے ایک اختتامی ٹکڑا بن جائے گا. بنیادی طور پر آج کی تقریر کے لیے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جو مسئلہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، یعنی غنا کے حوالے سے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا، آج کی یہ تقریر پوری اسی عنوان پر ہو جائے. لیکن یہ خیال اس وقت ذہن میں تھا جب یہ آثار تھے کہ ہمارا آج کا درس ایام اذا سے پہلے کا آخری درس ہوگا، لیکن چونکہ حالات میں کچھ تبدیلی ہوئی اور کسی طریقے سے بھی اب ہمیں انشاءاللہ یہ موقع مل جائے گا کہ ایک درس آئندہ اتوار 28 فروری کا مزید ہو جائے، تو اس درس کو خاص اس عنوان کے لیے جس کا اعلان کیا جا چکا تھا، اور باقی آج کا درس کچھ متفرق مسائل اور مسلسل دو ہفتے کی تقریر کا ایک اختتامی حصہ. مسلسل دو ہفتے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بدترین گناہوں میں سے ایک جوئے کی کمائی کو اپنے پیٹ میں لے جانا، اور افضل ترین عبادتوں میں سے ایک یہ کوشش کرنا کہ انسان رزق حلال کو طلب کرے، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ رزق جو جوئے کی ہر قسم کی آمدنی سے پاک ہو. رزق حلال خود ایک بہت طویل موضوع ہے، اور خود اس رزق حلال کے درمیان ایک بحث آ جاتی ہے کہ اگر کبھی دو حرام میں ٹکراؤ ہو جائے، یا شراب کی آمدنی لینا ہے یا سود کی آمدنی لینا ہے. بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ فی الحال یہ مسائل کا وقت نہیں، تو پھر اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دو حرام میں سے زیادہ برا حرام کون سا ہے. ہماری گزشتہ تقریر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90, 91, 92, 93 اور 94، ان چار یا پانچ آیتوں کی روشنی میں جو تقریر ہوئی، اس میں شراب اور جوئے کی آمدنی کو، بلکہ شراب کی آمدنی کی بات نہیں تھی، شراب پینا اور جوئے کی کمائی، جسے بدترین گناہوں میں اس انداز سے قرار دیا گیا تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اور کوئی گناہ اس انداز سے قرآن بیان نہیں کر رہا، کہ اگر کوئی عقلی بحث کرنے والا ہو تو عقل کے اعتبار سے قرآن دلیل دے رہا، کوئی ایک سودائی یا مولائی قسم کا عاشق اہل بیت ہو تو اس سے الگ انداز سے قرآن گفتگو کر رہا، کوئی اگر نقصانات اور فوائد کو دیکھنے والا ہو تو اس سے قرآن الگ بحث کر رہا، لیکن ساری گفتگو ایک جگہ کر کے اسے اتنا بدترین گناہ قرار دیا گیا، تو خود اور کسی گناہ کے حوالے سے قرآن نے یہ نہیں کہا، جو جوئے کے حوالے سے کہا کہ اسلامی معاشرہ کڑک ہے، اور ایک دم ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو اب اس سے بچ جائیں گے، ہمارے باپ دادا جو یہ گناہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے یہ ساری تفصیلات آ گئے. لیکن اب یہاں پر آخر پھر ایک ایسا پیغام جو بار بار اسلام دہراتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے، اور وہ یہ کہ خالی ہمیں کسی چیز کے نقصان سے ہی آگاہ نہیں کیا جاتا، اس کے بعد اس سے بچنے کا ایک طریقہ بھی قرآن بتاتا. بار بار میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ پروردگار عالم کا یہ اصول قطعا نہیں کہ ہم سے یہ بھی کہا جائے کہ دریا میں قدم رکھو اور یہ بھی کہا جائے کہ اپنے آپ کو گیلا نہ ہونے دو. فارسی زبان کا ایک بہت ہی مشہور محاورہ جو اردو میں بھی رائج ہے, ایسا نہیں. جب کوئی خرابی بتائی جاتی ہے تو ساتھ وہ طریقے بھی بتائے جاتے ہیں جن کی مدد سے آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکے. اب ایک تو یہ ہے کہ ہر گناہ کے لیے ایک الگ الگ طریقہ. اگر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی چہل حدیث نامی کتاب آپ کو مکمل ترجمے والی مل جائے, یہ جو چھوٹے چھوٹے بکلیٹ ہیں اس کی بات نہیں, مکمل ترجمے والی, تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 40 میں سے 33 حدیثیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہیں, 40 حدیثیں ہیں, 7 کا تعلق عقائد سے ہے, 33 کا اخلاقیات سے. ان تمام احادیث کے اندر کسی نہ کسی اس گناہ کی خرابی بتائی گئی. مگر اس کے بعد پھر امام خمینی رضوان اللہ علیہ آگے چل کر ہر گناہ سے بچنے کا ایک نفسیاتی یا اخلاقی طریقہ, مثلا ریاکاری کے حوالے سے شروع ہی کی حدیث آ رہی, غرور, غصہ, اب یہ سارے کے سارے گناہوں کا عذاب بتانے کے علاوہ کس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتا. تو ایک تو وہ طریقہ جس کے لیے تو پوری پوری اخلاقیات کی کتابیں, مگر جو دوسرا اصول قرآن نے بتایا یہ وہ اصول ہے جو ہر گناہ سے بچنے کے لیے کام آتا, ایک عمومی اصول ہے, ایک جنرل اصول ہے. جس طریقے سے بعض ایسی مشترکہ دوائیاں ہوتی کہ آدمی کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا, وہ ایک ہی دوا ہے, وہ تو ہر آدمی کو لکھی ہی جاتی, اور وہ یہ جو قرآن کی ایک آیت میں نے آج تلاوت کی, یہ دو الگ الگ لفظ ہیں لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا. یہ دو اصطلاحات قرآن میں بہت آئے, ذکر اللہ اور توکل. ہر گناہ انسان اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہے یا ہر واجب اسے جبرن اور قہرن انجام دینا پڑے, ایک آخری منزل آئے گی مومن کی, مومن میں بھی ترقی, ایک آخری منزل آئے گی کہ جب مومن خدا کی محبت میں اتنا ڈوب چکا ہوگا کہ واجبات میں اسے مزہ آئے اور حرام سے خود بخود اس کے دل میں کراہیت پیدا ہو جائے, پھر تو ان تمام تقاریر کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ ایسی منزل جو بہرحال ایک عام آدمی کو بہت مشکل سے ملتی, بلکہ جیسا کہ بعض مجتہدین نے کہا کہ شاید ناممکن, جہاں پہ ایک انسان پکار کے یہ کہے کہ نہ تو میں کسی جنت کی لالچ میں کوئی عمل کر رہا ہوں اور نہ کسی جہنم کے ڈر سے کوئی عمل کر رہا ہوں, ممکن ہے لیکن بہت مشکل. ایک عام آدمی کے لیے طریقہ کار وہی کہ ایک اصطلاح قرآن نے بار بار استعمال کی اور وہ ہے ذکر خدا. ایک لفظ آتا ہے لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کی تمنا, اللہ کا عشق, اللہ کی محبت, یہ عام آدمی کے بس سے باہر. ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذکر اللہ, ادا ذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو قرآن کا بتایا ہوا ایک اصول, یہ یاد رکھو اور آگاہ ہو جاؤ. اللہ کو یاد رکھنے, یہ آیت کی ان آیتوں میں سے ایک ہے کہ جس کے دو ترجمے رائج ہیں. پہلے ترجمے پہ اعتراض ہے اس لیے دوسرا ترجمہ چلتا. آیت رکھی لیوزبا ان کمر رہی, آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں اس لیے میں وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. دو ترجمے, پہلے ترجمے پہ اعتراض ہے اس لیے ہمارے یہاں دوسرا ترجمہ کیا جاتا. اللہ اہل بیت سے رزق کو دور کرتا ہے کہ دور رکھتا, معلوم نہیں کہ آپ اس نقطے پہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں. لیوزبا ان کمر رہی, اس کے دو ترجمے. زیادہ گرامر کے اعتبار سے رائج ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تم سے رزق کو دور کرنا چاہتا, مگر وہی خراب کہ کرنے کا لفظ وہاں آتا ہے کہ جہاں پہلے رزق آ گیا ہو اور پھر اسے دور کیا جا رہا ہو. اس لیے ترجمہ قرآن جو ہمارے علماء نے کیا اس میں لفظ کرنا نہیں ہے, لفظ رکھنا, یا اے اہل بیت اللہ تم سے رزق کو دور رکھنا چاہتا. دوسری مشہور آیا اہدنا صراط المستقیم, اے خدا ہمیں صراط مستقیم دکھا, یا اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. دو ترجمے اور اسی اختلاف کے ساتھ کہ لفظ دکھا اور لفظ قائم رکھ, وہی یہاں پر اختلاف آتا. لیکن یہ والا اختلاف ہماری کئی تقاریر میں آ چکا, اعلیٰ ذکر اللہ تطمئن القلوب, خاص طور پر آج کے زمانے جب ہمارے معاشرے ایک ایسا معاشرہ بنا کے رکھ دیا گیا کہ گناہ نہ کرنے والا بھی مجبور ہوتا ہے گناہ کرنے پر. اس جملے کے لیے ابھی اس آیت کے ترجمے سے فارغ ہو پھر آتا ہوں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا. دیکھیے انسان کی ساری سبدول اس وقت کی دنیا صرف اسی چیز کے لیے ہے جسے پیس آف مائنڈ یا اطمینان قلب کہتے ہیں. آدمی شراب بھی پیتا ہے تو اس لیے آج کل جو اس کثیر تعداد میں ہمیں ہیروئن پینے والے نظر آتے ہیں ان میں بھی ایک بڑا عنصر ان لوگوں کا جو دنیا کے مشکلات اور رحمتوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں. چنانچہ انہیں اسی نشے کے اندر مزہ آتا کہ کم از کم دو دن چار دن چند گھنٹے ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نجات مل گئی. سلیپنگ پل کا بڑھتا ہوا رواج. اس کے علاوہ آج کل جو نفسیات دان ان کی چاندنی ہو رہی, جسمانی بیماریوں سے زیادہ ذہنی بیماریوں کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں, یہ سب کی سب خرابیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں. یہ ہر ایک کو چاہیے اطمینان قلب, اور ہم اطمینان قلب جن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں ان میں ہے ہی نہیں اطمینان قلب. تشریح ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آج کل تقریباً ہر تین چار طرف کے بعد یہ موضوع آتا, آیت کا ترجمہ ضروری ہے. اس لیے کہ اس ترجمے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ کہ انسان لمبی لمبی دعائیں, بڑی بڑی تسبیحات, ذکر خدا کے اسپیکر انہیں قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھتا. وہ بھی اپنی جگہ ایک جز ہے اسلام کا, لیکن اصل پیغام کیا دو ترجمے کیے گئے. کچھ علماء نے ترجمہ کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ملتا, جب لفظ کرنا آئے گا تو تسبیح ہاتھ میں لینا پڑے, دعا کی چھوٹی سی کتاب جیب میں رکھنا پڑے, اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو کی گردان کرنا پڑے. اور دوسرا ترجمہ جو ہمارے علماء عالم معصومین کی احادیث کی روشنی میں کرتے وہ یہ ذکر خدا سے دل کو اطمینان ہوتا. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں, اللہ کو یاد رکھنے سے. لفظ ذکر یاد رکھنے کے معنی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی درس میں اگر 638 دفعہ آئے تو کم از کم 50 دفعہ سے زیادہ وہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں جو شہید متحری نے داستان راستان کی دوسری جلد میں بھی لکھی تھی کہ جب راوی مدینے آیا اور امام سے 3 سوال کی جو اس کے شہر والوں نے اس کے ذریعے سے بھجوائے, پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولا, سوال نہیں آخری سوال یہ تھا کہ مولا ہمارے شہر والوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, ایسی نصیحت جو ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت کے سوال دے. تو امام نے یہی فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر خدا کرو, مگر جیسے ہی راوی اٹھنے لگا روک دی. دو حصوں میں امام نے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ پیغام دیا, اس لیے کہ یہی طریقہ زیادہ موثر ہوتا. اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر خدا کرو, راوی کے اعتبار سے بات پوری ہو گئی, کچھ چلنے لگا, چل رہا ہے کہ امام نے روک دیا. کہا مگر یہ بھی یاد رکھو کہ ذکر خدا سے مقصد سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا نہیں, ذکر خدا سے مقصد یہ ہے کہ خدا ہر وقت تمہارے ذہن میں رہے, خدا ہر وقت تمہیں یاد رہے. ذکر خدا کا یہ ترجمہ ہماری آج آدھی سے زیادہ پریشانیوں کا علاج ہے. ہماری آج کی پریشانی کیا؟ وہی پریشانی کہ جس کا نتیجہ آج اتنا بدترین نکل رہا کہ کبھی اسلامی معاشرے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا اور کبھی ہوا بھی نہیں, لیکن آج ہمارے یہاں شروع ہو گئے. اور وہ ہے انسان کا اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اگرچہ قرآن میں صرف یہ ایک ہی آیت ہے اس موضوع پر, لیکن اتنی مشہور آیت, اتنی مشہور آیت کہ خبردار کبھی خودکشی نہ کرنا, خبردار کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ضائع نہ کرنا. دیکھیے ایک ہی آیت مگر اتنی مشہور کہ جہاں تک اسلامی معاشرے میں شہرت پا گیا ہے, مثلا غلط مطلب لیکن شہرت پا گیا, یہ خودکشی کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہوتی, ایک یہ جملہ. اور دوسرا یہ جملہ کہ خودکشی کرنے والے کی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی, اتنا یہ مشہور مسئلہ. اور صرف مشہور ہی نہیں, 1400 سال کی تاریخ میں گواہ کہ کبھی اسلامی معاشرے میں خودکشی کا رواج ہی نہیں. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہم کو بنا دیا گیا, دھکیل دھکیل, جو میں اکثر مثال دیتا ہوں جانور کا شکار, تھکیل تھکیل ہمیں وہ جگہ لے جایا گیا کہ جہاں باقاعدہ انسان یہ عمل خود سے کرنے کو تیار. اس سے پہلے ایک سواریہ نشان ہم دیتے تھے اور وہ یہ کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے خوشحال ممالک اور دنیا میں اس وقت دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے مالا مال ممالک اسکینڈینیوین کنٹریز کہلاتے ہیں، ناروے، سویڈن، ڈینمارک اور بعض لوگوں کے خیال میں فن لینڈ بھی اس میں شامل ہے، شامل نہیں ہے وہ ایک الگ جغرافیائی بحث، مگر دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی شرح سویڈن کی، ہر ایک کو معلوم ہے، اس سے زیادہ سہولتیں کسی ملک میں ممکن نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتا بھی ہے کہ وہاں وہاں یہ سہولتیں ہونی چاہیے، آبادی ہے ہی نہیں اور قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک، لیکن سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی جاپان، دوسرے نمبر پر آتا ہے خودکشی کے اعتبار سے کہ جہاں وہاں ایسی دولت ہے کہ جو جملہ لندن کی سڑکوں کے بارے میں شیکسپیئر نے لکھا وہ جاپان کے بارے میں چل سکتا کہ لندن کی سڑکیں سونے کی بنی، لیکن آج تک یہی کہا جاتا تھا کہ دیکھو دولت، ایئر کنڈیشن، مکانات، بنگلے، گاڑیاں، یہ چیزیں اگر انسان کو اطمینان جا سکتی تو کیا وجہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ سب سے زیادہ وہیں پہ سب سے زیادہ خودکشی ہوتی، اور اسلامی معاشرے میں غربت کی انتہا اس کے باوجود خودکشی نہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بار بار ہمارا یہ جملہ دشمنوں کو یا دل میں لگ گیا اور یا ویسے ہی ان کا ایک ارادہ انہوں نے ہمارے معاشرے کو ایسا بنا دیا کہ آج اس کثرت کے ساتھ یہ غلطی یا یہ گناہ یا یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے، یا اگر فوری طور ہم نے اس کا علاج نہ سوچا تو یہ صاحبان ایمان کے درمیان بھی یہ چیز آتے رہے گی، اور ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں، بات طے نہیں ہے لیکن بہرحال نامکمل چھوڑنے سے تو بہتر یہ ہے کہ اسے پھیلا دیا جائے، اور وہ یہ کہ یہ دو چیز، ایک چیز میں نے رمضان سے پہلے کے آخری درس میں کہی اور دوسری چیز حج سے پہلے کے سیکنڈ لاسٹ درس میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ لفظ انگریزی کا ذرا برا لگے تو ماں قبل الاخر درس میں کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ دو خرابی جو ویسے بھی مجھے اس لیے اس کی طرف اشارہ کرانا تھا کہ ماہ فروری انقلاب ایران کی ایک سالگرہ بھی، انقلاب ایران کی سالگرہ بھی، یہ بھی ایک مناسبت اس مہینے میں، اور اس حوالے سے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں، یہ دو چیز، ایک چیز جو رمضان سے پہلے والے درس میں جھوٹے دعوے سفارت و عمارت بڑھتے ہی جا رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ کراچی میں کوئی خاتون بھی جن کا یہ دعویٰ جو براہ راست ان کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی اور کوئی انگوٹھی ونگوٹھی کا موجودہ، میرے پاس کوئی خرافات یا واقعات باتوں میں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور اس قسم کے درد کا مقصد ہی یہ کہ آپ حضرات یا آپ کے گھر والے علمی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے اتنے طاقتور کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آئے تو آدمی خود بر وقت فیصلہ کر سکے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط، لیکن سنا یہ کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ان خاتون کی دکانداری بڑھتی چلی جا رہی اور ایک اچھا خاصا ہلکا اثر بن چکا جس کے اندر انگوٹھی کے حوالے سے کچھ معجزات دکھائے جاتے، تفصیلات یہ تو میں خود آپ سے معلوم کرنے والا ہوں، رمضان سے پہلے کے ایک جلسے میں نے یہ گزارش کی، دیکھیے ہمیشہ یہ خرابی ہوتی کہ اگر ذکر امام کم کیا جائے تو نتیجہ وہ نکلے گا جو گزشتہ 100-150 سال سے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں تھا، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بھی کوئی ایسی قوم ہے کہ جو امام کو ماننے والی ہے، امام کو ماننے کے باوجود امام کے حوالے سے ہمارا اور ان لوگوں کا طریقہ کار یکساں تھا جو امام کو نہیں مانتے، لیکن جب یہ ذکر کیا گیا تو اب اس میں خرابی آ گئی، کچھ لوگوں نے اسے بہت زیادہ بڑھا دیا، ویسے تو میں یہاں پہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان چند لوگوں میں میرا نام لکھا جانا چاہیے کہ جنہوں نے اس ذکر کو کراچی کی حد تک شروع کیا، لیکن بات وہی کہ ایک حد تک کیا گیا اس کے بعد سے دوسرے لوگوں نے اسے اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اب وہاں ہمارے شہر کے مختلف محلات، ذرا سوچیے کہ جب عورتیں تک ان میں اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ صرف یہ دعویٰ نہ کرے کہ امام ہمارے پاس آتے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرے کہ امام نے ہمیں اپنا سفیر یا امیر یا نمائندہ مقرر کیا اور اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ مشکلات اور یہ مسائل کو حل کریں۔ اچھا یہ ایک الگ موضوع اشارہ کر دینا اس لیے ضروری کہ یہ ہماری گزشتہ 200 سال کی تاریخ، یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اشارہ تک پھر بھی آج آ جاتا، وہ یہ کہ جتنے لوگوں نے یہ پوری تاریخ دیکھی، جتنے لوگوں نے اسلامی معاشرے کے اندر نمرود اور شداد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا خدائی دعویٰ کیا، یا نبوت کا دعویٰ کیا، یا امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا. یہ تین دعوے اسلامی معاشرے میں اکثر ہوئے. پہلا والا دعویٰ تو یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کون ایسا ہے جو کہے کہ میں خدا ہوں اور لوگ اس کو مان لیں. وہ دوسرے طریقے سے ہوتا. ڈائریکٹ تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں تم سب کا پیدا کرنے والا آج ساتویں آسمانوں سے اتر کے سلجھا بازار کے فلیٹ میں رہنے آ گیا ہوں. اتنا دعویٰ تو کوئی نہیں کرے گا براہ راست. لیکن اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو ابھی تقریر کے بیچ میں ایک آدھ اشارہ آ جائے. مگر دعوی نبوت اور دعوی امامت، امامت کا دعویٰ زیادہ تر ہمارے درمیان ہو، نبوت کا دعویٰ زیادہ تر برادران اہل سنت کے درمیان ہو. جتنے لوگوں نے یہ دعوے کیے اس میں 100 نہ صحیح تو 99.99% وہ لوگ جو شروع کرتے تھے دعویٰ اپنے آپ کو امام کا نمائندہ کہنے. بات شروع وہاں سے ہوگی. ایک دم سے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جاتا، قدم قدم کر کے، قدم قدم بڑھا کے وہاں تک پہنچا جاتا. چاہے وہ ہمارے علاقے کا مرزا غلام احمد قادیانی اور یا ایران کے بابی اور بہائی مذہب والے ہوں، دعویٰ ہمیشہ یہاں سے ہوتا. اور یہاں پر بہت ہی سے معمولی حرکت، خاص میں امام کی آواز آتی، امام نے ایک آدھ پیغام دیا، یہ بات یہاں سے شروع ہوتی. اب پہنچتی کہاں تک ہے کہ میں ہوں امام، پہنچتی کہاں تک ہے کہ میں ہوں نبی، اور اس کے بعد پھر آگے نکلتی ہے کہ میں وہ کہ جس کے اندر خدا حلول کر جاتا ہے دن کے کچھ اوقات. یہ دعویٰ اگر غیبت صغرا منصور نے کیا، منصور جس نے یہ دعویٰ غیبت صغرا میں اس وقت کیا کہ جب حسین ابن روحی موجود تھے اور شیخ صدوق کے والد بھی موجود تھے. چنانچہ حسین ابن روح نے شیخ صدوق کے والد کو امام کا پیغام دیا، اور امام نے اس منصور کو جو بعد میں فاضل کے تختے پہ چڑھایا گیا مار کر اب شہر سے نکالا. یہ غلط تاریخ. اور چاہے یہ دعویٰ آج ایران کے اندر بابی اور بہائی مذہب تک پہنچا ہو، وہاں بھی آخری دعویٰ یہی تھا. پہلے بہائی مذہب آئے بہا اللہ، اور آگے بڑھ کر بابی مذہب آیا باب اللہ، کہ میں ہوں تمہیں اللہ تک پہنچانے کا دروازہ، اور آخر میں کہا کہ میں اللہ ہوں. بات شروع کہاں سے ہوگی؟ امام کا پیغام مجھ تک آیا. یہی وجہ کہ میں نے رمضان سے پہلے کی آخری تقریر میں عرض کیا، ہمارے بڑے بڑے علماء جو امام کی ملاقات کر چکے ہیں وہ بھی یہ واقعات تو بیان نہیں کرتے. کافی عرصے کے بعد، بلکہ اکثر تو ان کی موت کے بعد ان کا یہ واقعہ سامنے آتا، کیونکہ ان کو معلوم کہ لوگ اتنی سمجھ تو رکھتے نہیں کہ شیخ طوسی اور علامہ ہلی، امام خمینی اور آغا خوئی نے اگر امام سے ملاقات کی ہے تو وہ دعو، اور بہار کالونی اور یہ کراچی کی رہنے والی ایک عام سی عورت نے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے امام سے ملاقات کی، اس میں فرق ہونا چاہیے. پتا ہے کہ لوگوں میں اتنی سمجھ تو ہے، اس لیے جہاں باقاعدہ بھی ملاقات ہوتی ہے کتنی احتیاط کی جاتی ہے. حتیٰ یہ کہ جہاں پر امام کا پیغام براہ راست کیا تھا سید مہدی بحر العلوم، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی طرح سے آج کی تقریر کا وقت پورا کرنا ہے، نہیں. واقعہ ہمارے شہر کراچی میں یہ دعویٰ اس انداز سے شروع ہو چکا ہے کہ اسے سنجیدہ موضوع بنانا پڑ رہا. مثلا سید مہدی بحر العلوم، جن کے بارے اکثر میں یہ جملہ دہرایا ہے کہ دو ہی عالم ایسے، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید مہدی، جن کے بارے عوام کی بات نہیں، شہار کا تذکرہ نہیں، علماء کی بات بھی نہیں، مجتہدین اور مراجے بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوئے کہ یہ وہ ہے کہ جن کی امام سے ایک نہیں بلکہ بار بار ملاقات ہوئی، خواب میں بھی نہیں حالت بیداری میں ملاقات ہوئی، اور آپ بھی نہیں ایسی ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں امام انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ فقہی یا مسئلہ شرعی بتایا. اب مقدس اربیلی کی کتابیں بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے مقدس اربیلی کے لیے، امام کا پیغام بھی پہنچانا، مگر اس انداز سے نہیں کہ جو غیبت کبرا میں فتنہ شروع کرنے کا سبب بن. کہ آج ایک دعویٰ اگر مقدس اربیلی سچا کرے تو اس دعوے کی وجہ سے سینکڑوں جھوٹے لوگوں کو بولنے کا موقع ملے گا. چنانچہ جو ان کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس انداز سے یہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں. یا سید مہدی بحر العلوم کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، میں یہ ساری چیزیں اشارتاً اس مجمعے کو بتا رہا ہوں، وضاحت کرنے میں پھر خرابیوں کا امکان. کہ یہ دیکھا گیا کہ نماز پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، سید مہدی جیسا عالم جو مکے میں دو سال رہے تو مکے کے لوگ پکار اٹھے کہ اتنا مقدس و مستقی. ہمیں تو لگتا کہ پیغمبر جو آخری زمانے میں مہدی کے آنے کی خبر دے کے گئے تو اگر کوئی مہدی ہو تو وہ یہی مہدی ہوگا. ایسی ان کو سید مہدی کے اندر علم اور تقوی کے اعتبار سے نشانیاں نظر آئیں. اچھا یہ وہ چیز جو امام اپنے ہر شیعہ سے توقع کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے چھٹے امام کی کہ خون لنا گئی ولا سکون علینا شینا. اے ہمارے شیعوں جہاں بیٹھو ہمارے لیے زینت بننا اور اس طرح زینت بننا کہ خون دعا کا ناف بغیر السنت کو. جہاں بیٹھو لوگوں کو ہمارا ماننے والا بنا دو مگر بغیر زبان کو. زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑ. لوگوں نے پوچھا کہ مولا بغیر زبان کے کیسے کسی کو آپ کا ماننے والا بنا دیا جائے؟ تو آپ کے کردار و عمل کے ذریعے. ایک الگ موضوع لیکن مثال میں نے اس لیے کہ ہمارے یہاں واقعات ہیں کہ مکے کی وہ سرزمین جس میں دشمنی اہل بیت کے بیج بوئے جا چکے اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ یہ بھی میں نے رمضان سے پہلے کے ایک درس میں عرض کیا کہ جب سید مہدی دو سال مکے میں رہے تو تقیے میں رہنا پڑا اور جب ان کا تقیہ ٹوٹا سلام کے سیغے کے ذریعے سے واقع آ چکا تو اس کے بعد ایک دن بھی اس مکے میں نہ رہ سکے جہاں ایک دن پہلے تک ان کا اتنا احترام تھا کہ غیر شیعہ حضرات کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو آخری زمانے کا مہدی یہی نظر آ رہا مگر جیسے ہی پتا چلا کہ یہ شیعہ ویسے ہی ہم ایک دن بھی اس ماحول میں رہنا ناممکن. ایسے دشمن اہل بیت ماحول تقریباً یہی وہ دو تین سال ہے جب مکے کے قبرستان جنت المعلا جو صحیح عربی میں تو جنت المعلا ہے لیکن یہ لفظ اگر میں اسی طرح پڑھوں تو کچھ لوگ سمجھیں گے بھی نہیں. جنت المعلا کا قبرستان شیعہ مجتہدین کے قبروں سے بھرا ہوا اور ایک ایک دن میں سو علماء اور مجتہدین شہید کیے گئے. وہ یہ وہی زمانہ تھا جب سید مہدی وہاں پہ موجود. یہ ٹھیک وہی زمانہ کہ جب ہر سال ایسے موقعوں پر جب یہ نجف خالی ہوتا تھا یا کربلا خالی ہوتا تھا. ایک رواج ہے نا کہ بعض مخصوصیوں میں نجف کے لوگ کربلا آ جاتے اور بعض مخصوصیوں میں کربلا کے لوگ نجف چلے جاتے ہیں. اور دشمنوں کو معلوم تھا کہ کون سی مخصوصی میں نجف خالی ہوگا اور کون سی میں کربلا. مسلسل نجد کے علاقے سے باقاعدہ لشکر جا کے اس طرح حملہ کیا کرتے جیسے آج سے 12 سال پہلے پاکستان کے شمالی علاقوں میں کوہستان سے لشکر نے جا کے گلگت پہ حملہ کیا. میرے سارے کے سارے اس معروضے کا مقصد یہ بتانا کہ ایسا مقدس عالم جو اس شیعہ دشمن ماحول میں بیٹھ کر اپنے علم اور کردار کا کلمہ اور دشمنوں سے پڑھوا اور سب نے یہ مانا سب نے یہ اقرار کیا کہ واقعہ آخری زمانے کا مہدی ہمیں یہی لگ رہا. یہاں پر میں یہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دور آخر میں بھی دو تین ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے. آقائے محسن الرحیم کا حج شاہ فیصل کے زمانے میں آقائے حکیم کا تقویٰ اور علم وہ لوگ کلمہ پڑھ بیٹھے اور 2 سال پہلے اس 5 سالہ ایرانی بچے کا حج کہ اب تو ماشاءاللہ 7 سالہ ہو گیا. لیکن ویسے تاریخ دشمنان اہل بیت سید مہدی جیسا عالم بہت کم گزرا. میں تقوی کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا ہوں. لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک عرصے تک یہ نماز جماعت الگ طریقے سے پڑھاتے رہے. کچھ عرصے کے بعد ذرا سا فرق آگے اور وہ ذرا سا فرق کیا ذرا سا فرق یہ کہ تشہد کے اندر یہ جملہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس سے ایک اور غلط مسئلے کے نکلنے کا امکان. تشہد کے درمیان جب وہ تشہد پڑھتے تھے تو تشہد کے اختتام پر ذرا سا ایک گیپ آ جاتا. نماز جماعت کے اندر چند سیکنڈ کا گیپ بھی محسوس ہو جاتا. اس مجمع میں مجھے وہ ظاہری نظر آ رہے ہیں جنہیں مرحوم آغائے خوئی کے پیچھے آخری زمانے میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. تو ان کو یاد ہوگا کہ جب رکعت کے بعد کھڑے ہونے کا وقت آتا تو وہ اپنی ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے خاصا وقت لیتے اور نئے آدمی تو بعض وقت سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ گیپ کس چیز کا. لیکن وہ تو باہر ہر ضعیف آدمی کا ایک مسئلہ پوچھا یہ کہ 95 سال کا بوڑھا سید مہدی محرو لو تشہد پڑھ رہے اور درمیان تشہد یا تشہد کے آخر ایک بالکل ایسا لگا جیسے نماز روک دی نہ آگے پڑھ رہے نہ کھڑے ہو رہے. کھڑے ہونے کا مسئلہ مغرب اور عشاء اور عصر آگے بڑھنے کا مسئلہ فجر. ایک مرتبہ حیرت گیپ کیا گیا مختصر کر گئے. ایک بار دو بار پانچ بار دس بار کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے کبھی گلا ساتھ نہیں دیتا عارضی لیکن مستقل دیکھا گیا. لوگوں نے پوچھا, سب کو ٹال دیا گیا. ایک بہت ہی قریبی شاگرد ان سے یہ جواب بتایا, لیکن وہی شرط لگا کے بعد, اور وہ یہ کہ کہتے کہ زمانے کے امام نے مجھے دعا بتائی تھی کہ دس تشہد میں پڑھی جاتی, مگر وہی بات کہ جو مسئلہ شریف امام زمانہ حیبت کبرا میں بتا کے جائے اس مسئلہ شریف پہ عمل نہیں ہوگا. بہت بڑی بات میں کہہ گیا ہوں. اور اگر کسی کو غلط انداز سے پیش کیا جائے تو بجائے میرے مقصد کے الٹا مقصد حاصل ہونے لگے. لیکن ایک اصول, یہ دعا اس عالم سے جس کی پہلی ملاقات امام زمانہ سے نہیں ہوئی, بار بار ہوئی, اچھے طریقے سے امام کو جانتے اور پہچانتے ہیں, اور علم کے اعتبار سے تو سید مہدی کا جواب ہی نہیں. ان کا تقوی, علم اور ان کا وہ معجزہ جسے میں نے اکثر پڑھا, بہت پرانی بات نہیں ہے, 1383 ہجری, آج سے بمشکل تمام 30 سال پہلے کی بات ہو. اور کراچی میں بھی وہ علماء موجود ہیں جو اس زمانے میں نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب ان کا گھر ٹوٹ گئے تو 200 سال گزر چکے تھے کہ انتقال کو پونے 200 سال, خبر کھل گئی بھائی اسی طرح سے ملی جیسے کوئی اپنے بستر سے سو رہا. یہ تو آنکھوں دیکھا موجودہ, ایسے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں, بات مقدس ہستی ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھا کس, جنہوں نے دیکھا وہ تاریخ کی کتابوں میں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ بالکل آخری واقعات میں سے 1383 اس وقت ہمارے یہاں نجف کے علماء کی ایک سب چل رہی ہے پاکستان, جو اس دور میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آنکھوں دیکھی بات. لیکن ایسا عالم امام براہ راست آ کے دعا بتا رہے ہیں, واجبات کا مسئلہ نہیں تھا, مستحبات کا, لیکن ایک مرتبہ رک جاتے ہیں, کہتے وہ دعا پڑھتا ہوں لیکن دل ہی دل کے اندر پڑھتا ہوں, اس لیے کہ غیبت کبرا ایک مسئلہ شرعی بھی اگر امام بتا تو وہ مسئلہ شرعی ہمارے اور آپ کے حجت نہیں. ہم اور آپ اسی مسئلہ شرعی پہ چلیں جو یا تو 11 اماموں نے اپنی زندگی میں بتایا, یا کم از کم زمانے کے امام نے غیبت صغرا اپنے ان نائبین کے ذریعے بتایا ہے جن کو باقاعدہ خط لکھ کر نام لے کر نائب مقرر کیا. یہی وجہ, ایک واقعہ اور سنیے, اس کے بعد ایک واقعہ اور سنیے, اب باقی باتیں انشاءاللہ باقی کا سر. علامہ ہل سے کربلا ہر شب جمعہ میں چنا کے اس حوالے سے کے کئی واقعات تھی کتابوں میں, اسی میں سے یہ واقعات. ایک مرتبہ ہلا سے کربلا آ رہے, لیکن زیارت کے درمیان بھی ذہن میں ایک مسئلہ شرعی سوال, اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ علم دین, اس کا سوال, اس کی فضیلت. شبائے قدر ابھی ابھی گزری, اس میں اکثر یہ حدیث تو نہیں, شیخ عباس قمی کا ماروزہ پڑھا جانے لگا. پہلے تو خالی میں ہی پڑھتا تھا, اب اتنا زیادہ پڑھا جانے لگا کہ میں نے پڑھنا بند کر دی. جو فرماتے کہ شبائے قدر میں افضل ترین اعمال مسئلہ علمی پر بحث. تو ہم یہ کربلا آ رہے ہیں, مسئلہ ذہن میں, راستے میں ایک آدمی مل گئے, تفصیلات کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھ گئے کون ملا ہو. تھوڑی سی گفتگو کی, علامہ ہلی جیسا عالم چکھا گیا, ایسا لگا کہ جیسے اونٹ پہاڑ تلے آ گیا. کہا وہ زمانہ کہ ہلی ہی ہلی علامہ علل اطلاق ان کا لقب, اور کہا یہ لگا کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بچہ محسوس کر رہے ہیں. آپ جب یہ دیکھا کہ یہ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑا, کہا ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کہا کہ اس کا حل پیغمبر نے حدیث سے شاید فرمائی, بولا حدیث تھی اس کے اندر اس مسئلے کا حل. علامہ ہلی نے کہا لیکن ہم اس حدیث کو کیسے مانیں, تو دلیل ہونی چاہیے. اب وہ آنے والا دو جواب دے سکتا, پہلا جواب یہ دے سکتا ہے جو آخر میں دیا کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں, مگر پتا کہ اگر مسئلے کا حل یہ کہہ کر دیا کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ غیبت کبرا کے اندر واجبات و حرام کے مسئلے امام کچھ ارشاد نہیں فرماتے. چنانچہ دوسرا طریقہ دیا کہ آخر میں اپنا تعارف کرایا, آخر اس وقت نہیں کرایا, جبکہ اصول اس وقت اگر کرا کے کہتے کہ میں تمہارا امام, اور سنو یہ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کی حدیث یہ نہیں, کہا شیخ نے توسی کی کتابیں تہذیب اٹھاؤ, اس کے فلا صفحے پر کی حدیث مل جائے گی جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ غیبت کبرا کے اندر امام الگ سے کوئی نئی حدیث یا کوئی نیا مسئلہ نہیں بتا سکتے. آئیے ان علامہ ہلی کے ماموں کے گھر چلے, اور یہ مسئلے کو اس لیے یہاں پہ روک دیا جائے, یہ غالباً 40 منٹ ہو گئے. پھر میں کہہ رہا اتنا بڑھتا ہوا فتنہ, یہ کتاب جو آپ کئی ہفتوں سے میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ اس کے اندر بھی یہ مسائل الگ سے موجود, کیونکہ یہ مسئلہ خالی کراچی یا بہار کالونی کا نہیں, یہ مسئلہ پورے ایران, پورے عراق, پورے لبنان, پورے پاکستان کا مسئلہ پڑتی ہوئی تھی. علامہ ہندی کے مامو کا ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے, لیکن موضوع پورا ہو جائے اس لیے ایک دفعہ بندے مقرر کے طور پہ دوبارہ بولوں. موقع کے لیے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ علم فقہ یہ اپنے فانجی علامہ سے بھی زیادہ بڑے عالم, علامہ ہلی بحیثیت آل راؤنڈر, تاریخ, تفسیر, حدیث, رجال, فلسفہ, منطق, علم کلام سب میں ملان تو تاریخ شیعہ کے سب سے بڑے عالم مانے گئے. لیکن جہاں اسپیشلائزیشن کی بات, خالی فقہ, خالی تفسیر, تو الگ الگ نام آئے, اس میں ایک یہ نام, اور یہ نام پانچواں اور آخری نام, یہ نام علامہ ہلی کے ماموں کا پانچواں اور آخری نام. کن لوگوں کا؟ جب وہ رانی جزیرہ خضرا گیا, برمودا ٹرائنگل نہیں, جزیرہ خضرا, تو وہاں اس نے یہ دیکھا کہ جزیرہ خضرا میں جہاں بڑا گیا امام کی حکومت, جہاں امام کی حکومت چل رہی, وہاں عام دنیا کے پانچ شیعہ مراجے کے نام بہت مشہور, زندہ نہیں, سب کا انتقال ہو چکا تھا, لیکن جتنوں کا انتقال ہو چکا تھا اس میں صرف پانچ سب سے مشہور تھے, جن میں سے ایک نام ان محقق کا, کیونکہ علم فقہ میں تو ان کے برابر شیعہ تاریخ میں شاید ہی دو یا تین سے زیادہ گزرے ہیں. خواجہ نصیر الدین نے دوسری جیسا فلسفی ایک جملہ ایسا کہا تھا کہ چپ ہو گئے. میں اس سے زیادہ دوسرے الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہتا, ورنہ نصیر الدین نے دوسری کی توہین ہو جائے. میرے اس کیسٹ میں یہ سارے واقعات ہیں جو محقق ہلی کے نام سے. ایک درس دے رہے پرانے زمانے سے لے کے آگے تک, ہمارے یہاں فقہ کے درس یا مدرسے کے درس مسجد میں ہوتے ہیں. ہلا کی بہت شاندار مسجد درس دے رہے, دو ڈھائی سال کا بچہ کھیلتا ہوا آیا, درس روکا, ایک شاگرد سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ, اور دوبارہ درس کا سلسلہ جاری. رات کو خواب میں پیغمبر تشریف لائے, بہت ساری تفصیلات کو کاٹتے ہوئے لبے لبا. ایک سوال کیا, اے ہلی, ایک مومن کا بچہ اللہ کے گھر میں آ گیا اور تم نے اسے باہر کیوں نکالا؟ اور آپ کو اب ہم اور آپ کے خواب دیکھیں تو کتنا طرف طرف کے سوچیں گے کہ کاش وہ بچہ کہیں سے ملے اور کاش اس کے والد ہے, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو. اگلا دن پھر وہی تو مدرسے کا کرتے ہیں نا, روزانہ صبح 8 بجے ہوتا ہے مثلا, وہی بچہ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گیا, روک درس روک, شاگرد دیتا اسے اٹھاؤ اور باہر لے جاؤ. مسئلہ شریف کہ غیر ممیز بچے کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا صراحت. اور ایک جملہ یاد رکھیں, یہ میں جملے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ واقعات سنتے ہیں, مسئلہ نہیں ہوتا, معلوم نہیں ہوتا. آپ لوگ ایک جملہ اور سنیے, اور وہ یہ کہ بہت سارے واقعات ایسے کہ جس کے اندر مسئلہ آج کا چلانے کی ضرورت نہیں. اس زمانے محقق ہلی کے زمانے میں تو ایسا فتویٰ بھی تھا کہ غیر ممیز بچے کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا حرام. سر خود محقق کا یہ نہیں تھا, لیکن ایک فتویٰ تھا. واقعات جب کسی عالم کے سنیں تو اس کے فتوے کے حساب سے سنیے گا. ہمارے غلطی یہ ہوتی کہ واقعات پڑھتے ہیں, علامہ مجلسی کا فتویٰ دیکھتے ہیں, آغائے خوئی کا فتویٰ آغائے خوئی کے لیے چلے گا, ان کے مقلدوں کے لیے چلے گا, علامہ مجلسی کے لیے نہیں. ایک کتنی بات, دوسری رات کو سوئے خواب میں رسول بہائے نہیں وہی جملے, یعنی ایک مومن کا بچہ اللہ کے گھر میں آ گیا تھا, آخر تم نے اسے کیوں نکالا؟ تیسرا دن درس دے رہے, پھر وہی وقت, وہی بچہ کھیلتے کھیلتے آ گیا, تاہی سے باہر نکالا. اب ایک ہی واقعہ, کوئی دشمن مشتحدین سنے گا تو وہ تو اس کو لے اڑے گا اپنے انجام. چوتھی بات, چوتھی رات, اچھا اس واقعے میں خاص پہلو, پیغمبر ایک جملہ کہتے ہیں لیکن جیسے ہی جملہ مکمل ہوتا ہے اتنی آنکھ کھل جاتی ہے. چوتھی رات کو جب اللہ کا رسول خواب میں آئے, اب چوتھے دن بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا چوتھی رات, تو جیسے ہی پیغمبر نے جملہ مکمل کیا ذرا سا وقت مل گئے, آنکھ نہیں کھلی. ایک مرتبہ موقع سے ہلی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, جو شریعت آپ دے کے گئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر ممیز بچے کو, اب یہ الفاظ میرے, موقع سے ہلی نے رسول سے کس طرح بات کی وہ مجھے نہیں معلوم, خلاصہ یہ اس میں یہ لکھا کہ ناسمجھ بچے کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا کراہت شدیدہ مکروہ. آپ ہی کی بتائی ہوئی شریعت کی جس کے اعتبار سے میں نے 4 دن سے باہر نکالا. پیغمبر مسکرا اور کہا کہ ہلی نے تمہارا ایک امتحان لیا جا رہا ہے, کیا ایسا تو نہیں؟ بس اتنا جملہ کافی. مگر امتحان کا مقصد کیا؟ کیا ایسا تو نہیں کبھی شیطان بہکا کے ساتھ میں آتا، کبھی اسی طریقے سے کوئی اور آ کے مستحق ہو. قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ نکلے اس پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب یہ بات ثابت کہ شریعت غیبت صغرا سے پہلے پہلے ادا کر دی گئی، تو چاہے اب اس کے خلاف، بہت احتیاط سے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ احتیاط سے آپ سنیں، چاہے اس کے خلاف رسول بھی خواب میں آ کر کوئی بات کہیں یا امام بھی خواب میں آ کے کوئی بات کریں، تو سوچنا کہ یہ بطور امتحان کہا جا رہا ہے کہ مکان مسئلہ بتایا جا رہا ہے. اور اگر مسئلہ بتایا جائے تو یاد رکھیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ شرعی ذمہ داری وہ ہے جو سید مہدی کی، وہ جملہ پڑھا بھی لیکن نہ زبان پہ نہ آئے نہ بآواز بلند پڑھا، دل ہی دل میں پڑھا، وہ نماز بھی غلط نہ ہونے پائے جو معصومی غیبت میں جانے سے پہلے دیکھے گئے، اور ادھر جب یقین کامل ہے کہ یہ امام ہے تو ان کی بات کی رد نہ ہونے پائے. یہ دوسرا والا جملہ بھی تو ایک مشکل جملہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ آنے والا رسول ہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ آنے والے امام ہے کہ نہیں، ایک حدیث جو لوگوں کو یاد ہے وہ یہاں نہیں چلے گی. یہ کبھی بھی شیطان نبی اور امام کی شکل نہیں بنا سکتا. یہ حدیث اس وقت تک تو ٹھیک جب لوگ نبی اور امام کی شکل کو جانتے، ہم کو تو نبی ہی کی شکل نہیں پتا، شیطان نبی کی شکل بنا نہیں سکتا، مگر یہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. جب یہ غلام احمد خانیانی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یقینا شیطان امام کی شکل نہیں بنا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں. جب 40 جھوٹے دعوے دار آئیں گے جن میں یہ باب اللہ اور بہا اللہ بھی شامل، جب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے امام، تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شیطان دعوی نبوت نہیں کر سکتا، کہیں نہیں. شیطان دعوی امامت نہیں کر سکتا، کہیں نہیں. یہ ہے کہ شکل میں نہیں آ سکتا. تو شکل والی حدیث اسی زمانے تک تھی جب لوگ امام کا دور دیکھ رہے اور پہچانتے تھے ہر امام کی شکل کو. تو اس لیے یہ عین ممکن کہ شیطان خواب میں آ کر کہے کہ میں تمہارا نبی، شیطان خواب میں آ کر کہے کہ میں تمہارا امام. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ آگ تیزی سے کراچی کے دو کونوں میں لگی اور وہ بڑھتی چلی جا رہی، جس کی لپیٹ میں ہمارا شہر محبت اہل بیت میں آ جائے گا. چنانچہ دشمنی اہل بیت میں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ساتھ میں اس میں، اور ضمن اس میں بہت ساری باتیں جمع ہو گئی، جس کے اندر جو سب سے اہم لیکن سب سے خطرناک جملہ، واقعاً بڑا خطرناک جملہ، وہ یہ کہ نبی اور امام غیبت گمراہ میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ شرعی آ کے بتاتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، جب تک کہ امام غیبت کے پردے ہٹا کے ظاہر نہیں ہو جاتے. لیکن بس اب یہاں سے فوراً میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی زیادہ ہمیں بتائی گئی، مگر یہ چیز اس شریعت سے نہیں ٹکرا رہی جو معصومین ہی اپنے زمانے میں دیکھے گئے. تو دونوں کو جمع کیا جا سکتا، جیسے سید مہدی کے واقعے میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ امام نے دعا بتائی. دعا وہ چیز کہ اگر امام نہ بھی بتائے، لیکن جہاں پہ بھی آپ کا دل چاہے آپ نماز میں اس کو ملا سکتے ہیں. نماز میں تین یا چار چیزیں جوڑنے یا جمع کرنے کی اجازت آج کل کے مراجے کے فتوے میں ہر ایک ہو، قرآن، ذکر خدا، دعا. یہ تین چیزیں ایسی کہیں پر بھی جہاں آپ کا دل چاہے آپ نماز میں اس کو ملا سکتے ہیں. کچھ کچھ جگہوں پہ کراہت قرار دی گئی، مثلاً رکوع اور سجدے میں تلاوت سے قرآن، مگر غلط بہرحال کہیں پر بھی نہیں. تو اب فرض کیجیے کہ امام غیبت کبریٰ قرآن کی ایک آیت بتاتے ہیں کہ یہ قنوت میں پڑھا کرو. اس آیت اس غیبت کے واقعے کی وجہ قنوت نہیں بدلے، لیکن چونکہ اگر امام نبی آتی تو شرط ویسے ہی اجازت ہے کہ قنوت میں آپ جتنا قرآن چاہیں پڑھ لیں. نہ نماز غلط ہوتی ہے نہ موالات میں فرق پڑتا. جس طریقے وضو میں ایک طریقہ آپ نے سنا ہے نا علماء، کہ اگر آپ کو کسی وجہ مسا کچھ دیر جا کچھ دور جا کے کرنا، آپ نے چہرہ اور ہاتھ ایک جگہ دھو اور کسی وجہ سے مسا آپ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے، یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کو کچھ دور جانا، اگر وہ دو چار قدم ہے تو اتنا تو ویسے ہی وضو میں چلنے کی اجازت. لیکن اگر وہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کرسی سے لے کے سیڑھیاں، اب حالات ایسے ہیں کہ وہاں تک جانا ضروری ہے، وہیں پر بیٹھ کر آپ مسا کریں، جہاں پہ آپ وضو کریں یہاں پہ کوئی انتظام نہیں، اب اتنا چلنا وضو کے درمیان گیپ آ جاتا اور وضو کی شرائط میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ فوالات نہ ٹوٹنے پر. دو ہفتے پہلے بھی یہ مسئلہ آیا تھا غسل کے حوالے سے. یہ وضو اور غسل میں بنیادی فرق یہ کہ غسل میں آپ فوالات کو ہو سکتے ہیں جس مسئلے کی وجہ سے غلط غسل کرنے والے بہت سے لوگوں کے غسل صحیح ہو جاتے ہیں. جو معراج کے دن غلط غسل کیا, جمعے کے دن اس نے جمعہ کر لیا, اس آدھے جمعرات کے غسل اور آدھے جمعے کے غسل نے ملا کر جمعے کے بعد کی نمازوں کو صحیح کر دیا. مثلا ابھی گزرا اس لیے دہرانا نہیں چاہتا, مگر یہ غسل میں چلے گا, وضو میں تو نہیں چلے. وضو میں موالات کر چنا. اب یہاں سے وہاں تک آپ کو جانا, آپ یہاں مسا بھی نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اتنی دور جائیں کہ آپ کا وضو غلط ہو جائے. تو یہی طریقہ بتایا گیا نا کہ الٹے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہو, اس لیے کہ جب تک کہ الٹے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہو گے گویا ٹیکنیکلی تمہارا وضو چل رہا, وضو چل رہا. حتیٰ یہ کہ شاید اس کی بھی اجازت ہے, لفظ شاید کہ جہاں سے لے کے آپ مسجد تک جا کے وہاں مسا کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح الٹے ہاتھ کو آپ پھیرتے چلے جائیں. اگر اتنا پھیر لیا کہ ہاتھ پھیرنے کے ایسا جب آپ ہاتھ الٹا ہاتھ روک دیں یہ دھل دیں اور سر کا بتانا سر, لیکن جب تک آپ کا ہاتھ چل رہا ہے یہی مانا جائے گا کہ ابھی الٹا ہاتھ دھلا نہیں, یہ چل رہا ہے. تو جس طریقے اچھا اس کے اندر کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, یہ مجمع تو سارا کا سارا مجتہدین سے زیادہ مسئلوں کو جانتا ہے شاید. تو لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ بات کروں کہ یہاں پر وہ الگ ہی آدھے مراجے کے نزدیک وضو باتیں کر دیں کہ اگر کسی چیز کو اس طرح سے کہ الٹا سیدھا دونوں ہاتھ ہوتا چلے, اچھا یہ عمل غلط بھی ہے یہ عمل صحیح بھی. غلط ان علماء کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ الٹا ہاتھ دھلنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے, جو آغاز کوئی اور آغاز سیستانی کہتے ہیں. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں آزائے وضو میں آپ کے ہاتھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, الٹا دھلنے کے بعد بھی سیدھے پہ آپ جا سکتے ہیں, چہرے پہ جا سکتے ہیں جیسے آگائے خمینی کہا کرتے ہیں. تو خیر وضو کے مسئلے اس لیے بھی احتیاط ضروری ہے کہ بعد میں کسی مرجے نے آپ کے ماضی کے وضو غلط کر دیے تو وہ وضو بھی غلط ہو جائیں گے جو اس زمانے کے فتوے کے مطابق تھے, اس لیے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے. لیکن یہ بات کیوں آ گئی, یہ تو مسئلہ کو تھوڑی بتانا, یہ بات آ گئی کہ کبھی کبھار اگر آپ عبادت میں گیپ بھی دینا چاہیں اور یہ بھی چاہیں کہ عبادت غلط بھی نہ ہونے پر, تو کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ کہ دونوں چیزیں صحیح ہو. وضو میں طریقہ تھا الٹے ہاتھ پر اس وقت تک ہاتھ پھیرتے رہو جب تک کہ پانی سوکھنے نہ لگے, اس لیے کہ اگر آزائے وضو کا پانی سوکھنے لگے پھر تو وضو غلط ہوتا. نماز کے اندر یہی طریقہ ہے کہ دعا یا تلاوت قرآن یا ذکر خدا شامل کر کے اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں. اگر اب میں بالکل ایک عام سا مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز دو منٹ میں پوری ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چار منٹ میں پوری, تو اس کا ایک ٹیکنیکل شرعی طریقہ ہے کہ آپ اپنی نماز کے اندر ذکر خدا یا دعا یا تلاوت شامل کر کے اس کو لمبا کر سکتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں جب ذرا قانون کا احترام تھا اور عبادتوں کا بھی احترام تھا تو ریل کے ڈبے میں اگر کوئی ٹکٹ چیکر آیا اور اس کی چیکنگ سے بچنا ہے تو اپنی نماز کو لمبا کرنا. اب پتا نہیں یہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے جو قربتن اللہ نہ رہے, لیکن ٹیکنیکل ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ لمبی چوڑی کوئی دعا لمبی چوڑی کوئی تصویر اس میں شامل کر دیں, جیسے نماز جعفر تیار کی تصویرات 300 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا, وہ طریقہ ہے. لیکن یہ ٹکٹ چیکر کی مثال تو میں نے صرف بطور مذاق دی کہ آج کل تو یہ ساری چیزیں ختم ہو کے رہ گئی, اصل مثال ابھی پیش آنے والی ہے وہ یہ کہ لوگ اب جا رہے ہیں مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ کے اندر حرم کی نمازیں جماعت جو امام خمینی کے نزدیک واجب ہے اور آمر خوئی اور آمر سیستانی کے نزدیک مستحب, یہ مسئلے حج کے رات میں بیان کرنے کا موقع کراچی کا نہیں ہے مکے کا, لیکن یہاں ایک عام کا مسئلہ ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ دوران حج مکہ اور مدینہ کی برادران اہل سنت کی نماز جماعت میں شریک ہونا واجب, اور اگر آپ شریک نہیں ہوئے تو گناہگار ہوں گے, البتہ نماز غلط رہی. کبھی کبھار تو یہ مسئلہ نہیں آتا کہ خدا چیز واجب ہے, اگر آپ نے مخالفت کی تو نماز دوبارہ پڑھ. لیکن یہاں پہ اس مسئلے کا اطلاق نہیں. جیسے اپنی شیعہ مسجد میں اگر آپ جماعت کے ہوتے ہوئے فرادہ نماز پڑھ, مگر اس طرح کی فرادہ نماز جو ایک نماز کی توہین کا سبب بن رہی, تو یہ عمل حرام اور گناہ. مگر اگلا سوال یہ ہوتا کہ حرام تو ہے یا ہماری وہ فرادہ نماز ہی غلط ہے؟ جواب آتا ہے کہ نہیں, عمل حرام ہے لیکن نماز صحیح. یہ شیعہ مسجد کے اندر بھی مسئلہ, اور یہ مسئلہ امام خمینی کا. شیعہ مسجد میں تو ایک شرط کے ساتھ کہ پیش نماز کی اگر غیبت ہو رہی ہے آپ کی فرادہ نماز. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرادہ نماز جو پڑھ رہا اس کو دیکھا جائے گا اس کی حیثیت کا آدمی. اگر وہ خود ایک بالکل عام سا آدمی جس کو دیکھ کر کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پیش نماز میں کوئی خرابی ہوگی, ورنہ کھلا صاحب کیوں الگ پڑتے, تو ایسے جو عام سے آدمی ہوتے ہیں 10-20-50 ان کی فرادہ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی ان کو گناہ بھی نہیں ملتا. لیکن اگر الگ نماز پڑھنے والا کوئی ایسا آدمی جس کی اپنی ایک حیثیت, اور لوگ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھانے والے میں کوئی غلطی نہیں, ایسی صورت میں جو الگ نماز پڑھ رہا ہے یہ آدمی غیبت کا مجرم قرار پایا کیوں؟ ایک مسئلہ سنتے تو اکثر مگر اس کی بہت زیادہ تشریح نہیں ہوتی. کسی کی غیبت زبان سے کرنا بھی حرام ہے, اشارے سے کرنا بھی حرام. اشارے والی غیبتوں میں کیا تھا؟ اشارے والی غیبتوں میں زیادہ سے زیادہ کسی کی جسمانی اہم آ سکتی, لمبے کا اشارہ, چھیننے کا اشارہ, موٹے کا اشارہ, لیکن وہ اتنے اہم نہیں, اس لیے کہ وہ اشارے غیبت میں بھی شاید نہ آنے پائے, توہین میں آ سکتے. غیبت کہتے ہیں جو چیز لوگوں کو پتا نہ ہو, کھلا صاحب لمبے ہیں کہ چھیننے ہیں یہ شاید لوگوں کو ویسے ہی پتا ہو. اشارے والی غیبت میں یہ عمل آتا, یہ خود ایک اشارہ ہے الگ سے نماز پڑھنا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس مسئلے میں جملہ آنے والا ہے جو آج کی تقریر کا اصل جملہ بننے والا ہے, لیکن یہ جو یہ اشارہ سب بنے گا پیش نماز کے بارے میں دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, الگ نماز پڑھنے والے کی اپنی حیثیت ہوئے کہ لوگ اس کی وجہ سے چکا جائیں تو پھر یہ غیبت کر جائے. ایک عام آدمی, یعنی عام آدمی سے مطلب ایسا آدمی کہ اس کی وجہ سے لوگ پیش نماز کو برا نہیں سمجھے, اس کی الگ نماز پڑھنے میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ جو میں نے کہا نا کہ الگ سے نماز پڑھنا ایک اشارہ بن جاتا, تو جن یہ اشارہ کب بنتا ہے؟ اس آدمی کی اپنی کیا حیثیت, اس کا اپنا اسٹیٹس, اس کا اپنا ایک معاشرے کے اندر ایک مقام. مگر اس میں دوسرا دخل ماحول کا بھی, ایران ہے, ایران خاص طور پر ایران, وہاں جو اس چیز کو کوئی آدمی برا سمجھتا ہی نہیں. غیبت یعنی ایک آدمی چاہے آپ کوئی بھی نماز جماعت پڑھا رہے, یا میں سیستانی اور اب اسی وقت کسی اور کونے میں نماز پڑھے, چاہے کسی پاکستانی یا ہندوستانی کو تعجب ہو تو یہ کون سا آواز ہے, وہاں بھی کسی آدمی کو تعجب نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہاں کے ماحول اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا, بھائی ہر آدمی کی مرضی, ہم جلدی نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا ہم ذرا اطمینان سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اس سے الگ دوڑنا. تو یہ جو دوسری شرط, یہ تعلق رکھتی ہے ہمارے ماحول سے, کہ اگر مسجد کے پیش نماز کے پیچھے کوئی اور قابل احترام آدمی نماز نہ پڑھ تو ہمارے یہاں جھٹ سے یہ خیال ذہن میں آتا کہ ضرور پیش نماز میں کوئی خرابی. تو جہاں یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں وہاں پر نماز جماعت چھوڑ کے الگ نماز پڑھنا حرام. مگر ایسا حرام ہے کہ گناہ ملا الگ نماز پڑھنے والے, اس کی نماز غلط نہیں. اچھا لیکن اس کا کیا حل؟ اگر اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ جہاں کے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو, اس میں بھی اثر آگی. وہ یہ کہ اگر غلط پیش نماز کے پیچھے صحیح آدمی نماز پڑھے اور یہ مسئلہ اقرائے بل جیل تک پہنچ جائے, تب بھی حرام, تب بھی حرام. جھگڑا بل جہل کا مقصد کہ ایسا اس نماز کے پیچھے چلے فرادہ کی نیت سے نماز پڑھنے لگے یا کوئی نیت کے کیے بغیر خالی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے. صف سے بغیر نیت کے کھڑا ہونا حرام نہیں ہے جب تک وہ پہلی صف کا مسئلہ نہ ہو. لیکن اگر اس سے الٹا نتیجہ نکلا کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو فلاں صاحب کو فلاں اس نماز کے پیچھے نماز پڑھتے دے گا تو اس کی بات کو گواہی سمجھا کہ اس نماز کے حق کہ یقیناً یہ پیش نماز بالکل عادل ہوگا تبھی تو فلاں صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. الگ نماز پڑھ کے غیبت ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. جماعت کے ساتھ شریک ہوگا اگر دوسروں کے لیے گواہی کا ذریعہ بن رہا ہے یار سارا دار و مدار جو ہے نا پھر وہی ہو گیا اس آدمی کی اپنی حیثیت. لوگ اصل اس قسم کے مسئلے سن کے کبھی گھبرا کے کہتے کہ پھر مسئلہ بنا گیا نہ یہ کر سکتے نہ وہ کر سکتے. یہ مسئلہ بنا پورے اعتراض بولے اعتراض کے جب آپ بیان سنتے تو دل میں یہی تو آتا ہے نا کہ پھر وہ پل بنا گیا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ادھر چلے کہ ادھر چلے. یہی ہے شریعت. لیکن ہر جگہ یہ مسئلے نہیں چلتے. یہ مسئلے وہیں جلیں گے جہاں لوگوں میں جہالت بہت زیادہ ہے. جتنا مسائل کا شعور آ جائے اتنا کسی کا الگ نماز پڑھنا یہ بھی اس کی غیبت نہیں کہلائے گا پیش نماز, اور کسی کا پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی پیش نماز کے حق میں گواہی نہیں ہوگا. جہاں لوگ مسائل کو نہیں جانتے وہیں پہ یہ دونوں خرابی آئے کہ جس نے الگ نماز پڑھی اپنے جھٹ سے کہہ دیا یہ پیش نماز کو اچھا نہیں سمجھتے, اور جس نے پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا اول تو ہمیں یہی پتا نہیں کہ فرادہ پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں کہ خالی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. لیکن اگر مسائل نہیں پتا تو فوراً کہا جائے گا فلاں صاحب تو اتنے بڑے کہ ان کے پیچھے فلاں فلاں مجتہدین بھی نماز پڑھ چکے. یہ سب کا سب وہاں چلے گا جہاں معاشرے میں جہالت زیادہ ہے. اس کی اور بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جو میں اکثر دیتا بھی رہتا ہوں لیکن آج بات بہت پھیل جائے. مثلاً بہت سارے مجتہدین ایسے جن کے نزدیک حاکم میں شرع کا حکم دینے سے جان ثابت نہیں ہوتا لیکن وہ حکم دیتے گی جان ہو گئے. اکثر ایسا یہ مثال میں دے چکا اور جواب ان کا یہی ہوتا کہ یہ حکم ہم اپنے مقلدوں کے لیے تو دے ہی نہیں رہے, اپنے لیے بھی نہیں دے رہے, اپنے لیے بھی یہ حکم نہیں چلے گا نہ اپنے مقلدوں کے لیے. جس مجتہد کے فتوے میں حاکم کا حکم ثابت ہے یہ اس کے لیے. اکثر مجتہدین کے نزدیک کاپی رائٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام, مگر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حقوق کو سب محفوظ. جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقلدوں کے لیے کوئی تھوڑی دے رہے. اچھا آپ دیکھیے جاہل مجمع کو تو اسی جواب پر اعتراض ہو, یہ کیا بات فتوا دے رہے کہہ رہے ہمارے لیے نہیں ہے دوسروں کے لیے. لیکن وہی کہ جیسے جیسے معاشرے کا علمی معیار بڑھے گا تو یہ بات علمی معیار تو بڑھنے کی تو ہوئی لیکن شروع کہاں سے ہوئی. یہ ساری بات شروع ہو رہی کہ اب اگر مکے اور مدینے کے اندر کوئی آدمی جاتا تو آغاز کوئی اور آغاز تیس تاریخ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اس جماعت میں چلے گا, واجب نہیں. لیکن آغاز ہونے کے نزدیک تو واجب, لیکن بہرحال ایسا واجب جس کی مخالفت فعل حرام تو لے کے آئے گی لیکن نماز غلط نہیں. آغاز خمینی کا مسئلہ کس کے کام آئے گا؟ آغاز خمینی کا مسئلہ فقط ان کے کام آئے گا جو آج کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو آغاز خمینی پہ باقی رہنا واجب سمجھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے جیسے کہ آغاز خمینی والے اگر آج آغاز خامنائی پہ باقی تو آغاز خامنائی کے نزدیک مرحوم پہ باقی رہنا واجب نہیں. جو ان کا مسئلہ چاہے عمل کرے, جو مسئلہ چاہے چھوڑ. فی الحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں ایک دو حاجی نظر آ رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ایک مسئلہ مسائل حج میں بھی بڑا مشکل بننے والا کہ آغاز خمینی کے مسائل حج پر عمل کرنا فقط اس کے لیے واجب جو آج آغاز سیستانی کی تقریب. فی الحال خمینی پلس سیستانی یہ کمبینیشن ایسا بن رہا کہ جس مقلد کے لیے آغاز خمینی پہ باقی رہنا واجب, اس لیے کہ اگر آپ خمینی پلس خامنائی کا کمبینیشن ہے واجب نہیں, خمینی پلس وزیر لنکرانی کا کمبینیشن ہے باقی رہنا واجب نہیں, اور بھی جو دو چار نام آتے ہیں. اچھا اب یہ بات بھی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ شروع سے ہوئی کہ بعض اوقات مکے اور مدینے کے پیش نماز پورا بہت لمبا پڑتے ہیں, خصوصاً پہلی رکعت میں اور خصوصاً صبح کی نماز. پہلی وجہ تو واضح کہ ہماری شریعت میں نماز صبح اور نماز عشاء میں لمبا سورہ پڑھنا مستحب ہے اور ان کے یہاں البتہ لمبے سے مطلب بقرہ وقرہ نہیں بلکہ بیسویں پارے کے شروع کے سورے. اور دوسری وجہ یہ کہ اس سورے کے ذریعے سے وہ لوگ بھی ایک فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ حج کے زمانے میں تو بہت دور دور سے حاجی آتے ہیں, تو اتنا لمبا سورہ کرو کہ کم از کم جو لوگ راستے میں ہیں بھاگم بھاگ آ رہے ہیں ان کو پہلی رکعت کا رکوع مل جائے, چنانچہ دوسری رکعت میں بھی اتنا لمبا سورہ نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ کہ اگر ہمارا کوئی مرادہ کی نیت سے نماز پڑھ رہا, اب یہ میں مثال وہاں کی دے رہا ہوں لیکن اس کا اطلاق ہر جگہ شیعہ کے نماز کے پیچھے بھی, اور ہمارا سورہ جلدی ختم ہو گیا اور وہاں رکو میں جانے میں دیر لگے گی, خالی وقت میں کیا کریں؟ اس کا اصلی جواب تو کچھ اور ہے لیکن ایک عارضی جواب یہ کہ اس خالی وقت کو آپ بھر سکتے ہیں قرآن کی کسی اور سورے کی تلاوت کر, اس خالی وقت کو آپ بھر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دو یعنی ذکر خدا, اور اس خالی وقت کو آپ بھر سکتے ہیں کسی دعا کے ذریعے سے. اچھا اصلی جواب کیا؟ اصلی جواب یہ کہ اتنا تھوڑا تک ہے بھائی, لمبا سورا بھی پڑھ رہا تو دس منٹ کو تھوڑی رہے, ایک آدھ منٹ, اتنا لمبا گیپ تو نماز تو ویسے ہی غلط نہیں کرتا, لیکن یہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. تو بات وہاں تک پہنچی, بات یاد رکھو کہ اگر امام رحمت کبرا کوئی سورہ آپ کو بتا کے چلے گئے کہ تیسری رکعت میں سورہ پڑھنا, تیسری رکعت, تیسری رکعت میں یہ الحمد ہوتا ہے یا تسبیحات اربعہ ہوتی, امام نے کہا کھلا پورا پڑھو, یہ ایسا اس میں امام ہے جس پر ہم اس لیے عمل کر سکتے ہیں کہ یہ تو اگر امام ابھی سبھی شریعت میں اجازت ہے کہ تلاوت یا قرآن چست کی نیت کے بغیر کہیں بھی کی جا سکتی, چست کی نیت نہیں ہونا چاہیے. یا امام جیسے ایک بہت ہی مشہور واقعہ, اللہم انا خلا ابن خلا, لوگوں نے امام کو یہ خود پڑھ کر دیا, اللہم انا خلا ابن خلا قد عاد علی بل انہو لانن وبیرا وعذب ہو عذاب علی, یعنی ہمارے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین ان کے درمیان آپس کی گفتگو, کتاب میں نہیں درج خارج میں نہیں, یہ قنوت بہت مشہور, بعض انتہائی ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی ہو, نجف اشرف مولا کی ذریعے کے سرا امام زمانہ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا, کہ اللہم انا خلا ابن خلا, اس کا نام نہیں, اس کا نام نہیں, یہ وہی نام ہے جو زیارت عاشورہ میں چوتھا نام بنتا, قد عاد علی فلا ابن فلا نے علی سے عداوت کی, والعنہ لعنن وبی لعنن وبی خدا بندہ اس پر ایک کھلا لعنت ہے, وعذب ہو عذابت علی. اب بہت سارے ہمارے علماء اور مراجع اپنی نماز کے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے ہیں باقاعدہ اس نام کے ساتھ, اس لیے کہ یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول مختلف, لیکن یہ اب اس دائرے میں نہیں آئی یہ والی دعا, اس لیے کہ اگر یہ واقعہ ابھی دیکھا جاتا تو یہ دعا, اور دعا آپ نماز میں کسی جگہ بھی اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں. یہی جواب ہو گیا اس سوال کا. دیکھیے میرے پاس کچھ سوال بھی آتے ہیں, ان میں سے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جسے میں باقاعدہ شکل دے کر موضوع بناتا ہوں. یہی مسئلہ ہو گیا اس سوال کا جواب جو اس وقت آدھے سے زیادہ پاکستان کو ہلا کے رکھے ہوئے, آج کی تقریر کا حصہ تھا وہ مسئلہ جو کراچی میں مجھے حد سے زیادہ پیش آ رہا اور مسائل میں آ رہا ہے وہ مسئلہ جو آدھے پاکستان میں پیش آ رہا. دیکھیے یہ دو مسائل, ایک تقریر ایک مسائل, آج کل آدھے سے زیادہ پاکستان, مجھے پتا ہے پاکستان کتنا بڑا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کون کون علاقے شامل ہیں, پھر بھی سوچ کے کہہ رہا ہوں آپ کے یہاں یعنی شہر کراچی میں یہ مسئلہ بہت ہی دبا دبا, لیکن وہ یہ کہ بحث شروع ہوئی ہے شہادت ثالثہ سے, میں اس وقت تقریری انداز میں اخلاقی انداز میں علم کلام اور مناظرے کے انداز میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف آ رہا ہوں اس بحث کے اس آخری ٹکڑے پر کہ جو بحث کرنے والوں نے اس میں ذرا سا فقہی مسئلہ شامل کیا, شہادت ثالثہ کا مسئلہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو کنفیوز کیے ہوئے, یعنی جس طریقے سے اذان میں اشہد ان امیر المومنین کہنے کی اجازت بلکہ مستحب بھی ہے برکت کی نیت سے اس کا کہنا, بلکہ بعض مراجع جیسے مرحوم آقا محسن الحکیم اسے واجب بھی قرار دیتے تھے کیونکہ آج کل یہ شعار شیعہ بن گیا, بحث یہ ہے کہ تشہد میں بھی کیا یہ شہادت ثالثہ کہی جائے گی کہ نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان علی امیر المومنین و امام المتقین، یہ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آدھے پاکستان کا یہ مسئلہ، سندھ اور پنجاب خصوصاً چھوٹے شہروں اور بڑے دیہاتوں، کوئی شیعہ مسجد ایسی نہیں ہے جس میں یہ تشہد نہ پڑھا جائے، بلکہ جو پیش نماز یہ والا تشہد پڑھنے کو تیار نہ ہو، نہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ اسے مسجد میں ٹھہرنے دیتے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے سامنے نماز کے دو طریقے بن رہے ہیں، ثواب اور کم ثواب والا مسئلہ بھی نہیں، نماز باطل ہونے والا مسئلہ. یہ بڑے بڑے شہر جو ابھی سندھ اور پنجاب کے ہیں یہ اس سے بچے ہیں، لیکن وہاں کئی مسجدوں میں یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا. چھوٹے شہروں اور بڑے دیہاتوں میں تو ہر جگہ یہ مسئلہ، اور اتنا بڑا مسئلہ ایک دوسرے کی نماز کو باطل قرار دیا جاتا. اب پہلے تو فقہی اعتبار سے یہ مسئلہ سن لیں، ہمارے مولانا کرام خصوصاً آغائے خوئی کا جملہ تو بہت مشہور ہو گیا پنجاب میں، فرماتے ہیں کہ نماز عبادت توفیق ہوئی، یعنی اللہ نے بنا کے ہمیں دیے، نہ اس میں ہمیں کسی کمی کی اجازت ہے نہ کسی زیادتی کی، صرف تین چیزوں کی اجازت ہے، وہ بھی اللہ کی طرف، قرآن ذکر اور دعا. چنانچہ اگر کوئی شخص اس جملے کو جان بوجھ کے کہتا تو اس کی نماز باطل. یہ اس لیے کہا کہ ویسے ہی نماز کا ایک مسئلہ بچے کو پتا کہ نماز کے بیچ اگر بھولے سے آپ سلام عرضی کر لیں، بھول کے عالم میں آپ کسی سے بات چیت کر لیں، تو نماز صحیح رہتی ہے صرف سجدہ سہو باجے، جان بوجھ کے اگر آپ ایسا سلام کریں تو نماز غلط. تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے یہ فکر اپنی نماز میں کہتا، ایک تیسرے شخص میں تو نکلتی ہے نا، جان بوجھ کر بھولے سے یا جاہل ہے مثلا، اگر جہالت کی بنا پر بھی یہ فکر کہتا ہے تو نمازیں باطل ہیں. یہ اگر کوئی اور امام خمینی دونوں کا فتویٰ، اس لیے کہ نماز کے اندر ایڈیشن. اب جو بہت زیادہ ایک اعتراض آتا ہے وہ یہ کہ نماز کے اندر مولا علی کا تذکرہ کرنا اس سے نماز غلط، اور اپنا تذکرہ کرنا اس سے نماز صحیح. یہ مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے، اور اپنا تذکرہ کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کہہ دی یا اللہ عمر پھر لی، یا اللہ عمر ہم لی، خدا بندہ میرے اوپر رحم فرما، مجھ پر مغفرت فرما. دیکھیے جب جذباتی باتیں ہوں اور غلط بات کو صحیح کیا جائے تو دلیلیں تو ایسی ہی دی جاتی ہیں، کہ اپنا تذکرہ کرے تو نماز صحیح، اور مولا علی کا تذکرہ کرے تو نماز غلط. یہ جیسے آج سے 7-8 سال پہلے یہ جی نماز کے اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ امیر المومنین جھوم رہی، اور اگر خمینی کی تقریر جھوم رہی، جس چیز کو کس چیز سے ملایا جا رہا ہے، یہ بات وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی علمی بحث ہو یا بیچ میں کوئی عدالت اور انصاف، لیکن جہاں مقصد فقط جس بات کو مشتعل کرنا ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی وہ اخلاص ہے جس کے لیے آج کی تقریر میں خود بخود ایک گنجائش نکل ہے، وہ یہ کہ دعا کے حوالے آپ 50 دفعہ تذکرہ کر دیں پورے معصوم نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی ایک عجیب بات کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. مثلا اگر معاذ اللہ یہ جملہ کریں کہ اللہم اغفر علیت، اللہم ارحم علیت، اے خدا علی کی مغفرت فرما، اے خدا علی پر رحم نازل فرما، بالکل صحیح، لیکن یہ جملہ کون کرے، کیوں کہے، اور اتنی ہمت و جسارت کس میں آئی؟ لیکن جو ربط ملایا گیا وہ یہ کہ اشہد ان علی امیر المومنین تشہد میں کہنے سے نماز باطل، اور اللہم اغفر لی کہنے سے نماز صحیح. صرف ایک جذباتی اور عوامی دلیل اس کا جواب یہ تھا کہ دعا کے اعتبار سے آپ ہر ایک کا تذکرہ نماز میں ہر جگہ کر سکتے ہیں. نماز شب میں تو 40 نام ڈھونڈنا پڑتے ہیں. 2 سال پہلے محفل جعفری میں نے مراجے کے 40 نام پیش بھی کیے، وہ الگ چیز ہے. اور اشہدو جو ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ ذکر خدا ہے، نہ یہ دعا، اس لیے اس کی اجازت نہیں. یہ اس کو معمولی مسئلہ نہیں سمجھے، اور جس تیز رفتاری سے یہ مسئلہ پھیل رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہماری کراچی کی مسجدوں میں بھی اس پر سر پھٹول شروع ہونے والی ہے. یہ لفظ سر پھٹول نہ وہ حامرتن ہے، نہ مذاق کا جملہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو پنجاب اور سندھ کے اکثر شہروں اور دیہاتوں میں اس وقت صورت بن رہی ہے. واپس آئیے، ہم کہاں سے نکل کے کہاں سے کہاں گئے تھے. تو خلاصہ یہ کہ کراچی والوں نے گمرہی کی، امام زمانہ کے سفیروں اور امیروں کو چنا اور پاکستان کے ایک آدھے حصے نے گمرہی کے لیے نماز کو چنا. یہ بھی غلط وہ بھی غلط, مگر یہ سلسلہ بھی بڑھ رہا وہ بھی بڑھ رہا اور وہی بڑھ رہا کہ جہاں پہ علم کی کمی. اچھا اب آئیے اس کے بعد پھر آج کے کچھ مسائل. آج ایک ہی مسئلہ مجھے ابھی بتانا, اگر ایک تحریری صورت میں بھی تین مسئلے آئے, لیکن میری گزارش یہ کہ تحریری صورت کے سوالات یہاں پر ابھی تو چل گئے, اس لیے کہ یہ رمضان اور محرم کے بیچ کے درس ایسے ہی چوچو کا مربع ہوتے ہیں, ہر چیز اس میں آ جاتی, لیکن آئندہ نہیں چلیں گے. آئندہ سے مطلب آئندہ درس نہیں, رمضان کے محرم کے بعد. ایک سوال یہ ہے کہ نظر مانی تھی کہ کام ہو جائے تو سید محمد کی نظر کروں گا, کام ہو گئے تو کیا یہ نیاز گھر پہ رکھ سکتے ہیں؟ نیاز گھر پہ رکھنے کا مطلب اگر ہے کہ اپنے گھر میں یہ جانور سبا کر کے لوگوں کو کھلا, تو دیکھیے نظر و نیاز کے اندر مشتحد بھی کہتا کہ یہ مسئلے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, بھائی آپ سے تعلق نہیں تو کس سے تعلق, کہا کہ نہیں. نظر کرتے وقت جو آپ کی نیت ہوگی دار و مدار اس پر, جو بھی آپ کی نیت, جیسے مطلب یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں, ایک آدمی نے منت مانی کہ میرا بنا کام ہو گیا تو میں کچھ روزے رکھوں گا, کچھ کسے کہتے. کہا کہ اس سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی نگاہ میں کچھ کسے کہتے. اگر آپ کے پاس کچھ کا ایک تصور تھا منت مانتے ہوا, کچھ مانے آٹھ دس پتھر, تو پہلے آپ کی نیت دیکھی جائے گی. اگر آپ یہ کہتے جب میرے پاس بھی کوئی تصور نہیں تھا, بس میں نے کہہ تو دیا کچھ, مجھے خود بھی پتا نہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے, پھر وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرے. تو اگر نیاز کرتے وقت آپ کے ذہن میں ہلکا سا بھی یہ تصور تھا کہ بھائی یہ نیاز تو میں کراؤں گا وہی سامرا کے قریب بلند, یا یہ نیاز میں کراؤں گا کراچی میں بھی سنا ہے ایک آدھ مسجد میں ہوتی ہے, یا ایران میں بھی سنا ہے کہ مشہد کے قریب کسی شہر کے سید محمد کی نیاز ہونے لگی. اگر آپ کے پاس چاہے اندر کے سیرے میں آپ نے کچھ نہیں کہا, لیکن آپ کے ذہن میں کچھ تصور تھا. اگلا سوال, کسی آدمی کے ذہن میں کیا تصور ہے یہ کیسے پتا چلے, خاص طور پر اس وقت جب وہ آدمی بھی فیصلہ نہ کر سکے. تو اس میں اگر کوئی اور آگے سیستانی نے تو ایک حل بتایا, وہ یہ کہ آپ کو حل معلوم ہے, جیسے میں پہلا جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں کہ جب آپ نظر کر رہے, اگر اس وقت آپ سے کوئی پلٹ کے پوچھ دیتا کہ سید محمد کی نیاز کہاں کروانا, نیاز تو کروانا ہے کہاں کروانا, اور آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی وہ تو وہی بلد میں کروائیں گے, عراق یا ایران میں کروائیں گے, یا غلام مسجد میں کروائیں گے, تو اس کو بھی یہ مانا جائے گا کہ آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے. یعنی فرض کیجیے آپ مطلب پاتے کچھ روزے رکھو, کوئی آپ سے کہہ دیتا کچھ کتنے, اور فوراً اس سے کہہ دیتے کہ کچھ کا مطلب ہوتا ہے آج تک, اور اس سے زیادہ کچھ تھوڑی. تو اس کو بھی ذہن کا خیال مان لیا جائے جو دماغ میں آگے نہ ہو, لیکن سوال کرنے پر آدمی فوراً جواب دے سکے. تو اگر آپ کے ذہن نیاز کے وقت, اور یہ نیاز خالی سید محمد کی نہیں, یہ ہر نیاز کا مسئلہ, ایک ذہن میں تصور تھا کہ یہ کہاں کروانا, چاہے وہ تصور ذہن میں آگے تھا یا پیچھے تھا, تو شعور یا ناشعور میں کہ کوئی پوچھتا تو آپ بتا دیں, تو ایسی صورت میں تو لامحالہ یہ نیاز وہی کروائی جائے گی جو آپ کے ذہن ہے. لیکن اگر آپ کہہ لیں کہ صرف اتنا خیال تھا کہ یہ نیاز کروانا, کہاں کروانا ہے یہ بالکل ذہن میں نہیں, کوئی اس وقت بھی پوچھتا تو فوراً جواب میں نہیں دے سکتا, ایسی صورت میں یقیناً یہ نیاز آپ اپنے گھر میں کروا سکتے ہیں. بات پرانے مراحل, اس میں ایک اور جملے کے خواہش, یہ جملہ بھی نوٹ کر لیجئے, نماز میں بھی ایک جملہ بنا, اس میں بھی ایک جملہ بنا, یہ مل کر یہ پورا موضوع بنے گا آئندہ تقریر. بعض پرانے مہاراج یہ کہتے ہیں کہ پھر عرف دیکھا جائے, عرفاً سید محمد کی نیاز کہاں ہوگی, لیکن موجودہ مہاراج اس کے قائل نہیں ہے, کہتے کہ نظر کرنے والے کی نیت پہ دار و مدار. ایک سوال یہ کہ بچپنے میں آپ اتنا نہیں کیا تھا, اب اتنی حیثیت ہے تو کیا پورے گھر کا آپ اتنا کر سکتے ہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر دو تین سوال ہیں. پہلی بات یاد رکھی کہ افریقے کے اندر ایک جانور ایک کے لیے ہونا ضروری ہے, بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ لڑکے کے لیے دو جانور, ایک جانور میں ایک سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں, افریقے کے جانور میں شراکت جائز نہیں, جیسے حج کی قربانی میں شراکت جائز نہیں. ہاں بقرعید کی مستحب قربانی میں گائے اور اونٹ وغیرہ میں چل جاتا, لیکن عقیدے کی قربانی مستحب ہے صرف, جس پر مستحب کا قانون نہیں چلے گا اس کا قانون. اور میں اکثر جملہ عقیدے اور صدقے کے حوالے سے کہتا ہوں, وہ پھر دوہرا لوں اس لیے کہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے لیے وہ جملہ نیا ہوتا ہوں, کہ عقیدہ جو وہ بنیادی طور پر دوا کرتا ہوں. یہ تو سب کا بھی نہیں, جتنے سید کا عقیدہ غیر سید اور غیر سید کا عقیدہ سید ان مشتحدین کے نزدیک بھی کھا سکتے ہیں جو ویسے سید پر صدقے کو حرام قرار دیتے ہیں. یہ دوا عقیدہ دوا, اور اس کے لیے میری پوری تقریر, کئی روایتیں ہیں, کئی واقعات ہیں, حتی عقیدے کی دعا, اللہم نحو حاب لحمہی و دمو حاب دمہی و عظمو حاب عظمہی و شارو حاب شارو. خدا بندہ اس جانور کی ہڈی لے لے, بچے کی ہڈی بچا لے, اس کا گوشت لے لے, اس کا گوشت بچا لے, اس کے بال لے لے, اس کا بال بچا لے. یہ دوا, دوا کے اندر شراکت نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر نے ڈوز لکھا ہے کہ یہ ایک گولی جو ہے آپ کو ہر چار گھنٹے بعد لینا, آپ پورے گھر میں وہ تقسیم نہیں کر سکتے کہ چوتھائی تم کھاؤ, چوتھائی تم کھاؤ, چوتھائی میں کھاتا ہوں اور ہمیں فائدہ مل جائے گا. جو میں صدقے کے بارے میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ صدقہ ایک دوا, دوا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ آپ کو ایک دوست کیا گیا کہ پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک روزانہ ایک گولی کھانا, اور آپ ایک ڈبے میں جمع کرتے رہ گئے 15 کو آپ نے ایک ساتھ 15 گولیاں کھا لی. صدقے میں تو خیر 15ویں دن فائدہ مل جائے گا, 14 دن نہیں ہو. دوا میں تو شاید یہ سب ایک ساتھ کھا لینا, فائدہ تو درکنار الٹا نقصان ہو سکتا. تو یہ جو شراکت کا مسئلہ ہے کم از کم صدقے عقیدے میں نہیں چلے, پہلی بات. اور یہی وجہ کہ بعض مراجے فتوا دیتے, وہ بعض مراجے میں آغا خوئی بھی ہے, آغا خمینی بھی ہے, آغا سیستانی بھی, جو بقرعید کی قربانی اور عقیدے کو ملا سکتے, تداخل ہو سکتا. جانور ایک ہو نہیں ہے تو مگر بات شرط یہی لگاتے کہ پھر جس کی طرف سے عقیدہ ہے قربانی بھی اس کی طرف سے ہو. یہ نہیں ہوگا کہ گھر والا کہے کہ یہ قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں یا گھر کی طرف سے, اور اس میں کھلا بچے کا عقیدہ نہیں, جس بچے کا عقیدہ ہے قربانی بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اس لیے اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ ہمارے مراجع کے نزدیک بقرعید کی قربانی واجب نہیں, سنت. اور سنت بھی کوئی بہت تاکیدی سنت نہیں, چنانچہ ایران میں لوگ بقرعید کے دن گھومتے پھرتے ہیں کہ کوئی آدمی قربانی کرتا نظر آئے مگر کوئی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ سنت سے موقعہ بھی نہیں. تو ہمارے یہاں کہہ سکتا کہ ماحول کی وجہ سے قربانی ضرور کرنا مگر وہ قربانی آپ بچے کے نام کر دیں. ہاں, برادران اہل سنت کے یہاں جہاں صاحب نصاب پر قربانی واجب, وہاں پہ یہ مسئلہ اس لیے نہیں چلے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک جانور ایک گھر بچے کے لیے ہوگا. ان کا سوال میں جو سمجھا وہ یہ کہ پورے گھر کا عقیقہ نہیں ہوا تو ایک بکرا لا کر پورے گھر کی طرف سے ذبح کر دیں, یہ بھی غلط. بلکہ یہ بھی غلط کہ گھر والے پانچ, تو آپ پانچ بکرے لائیں اور ہر بکرے میں نیت کریں گے پانچوں کا, وہ پانچوں کا, وہ پانچوں کا, وہ پانچوں کا, یہ نہیں چلے گا. کہ آپ کہیں کہ وہ گوشت مل کے تو ایک بکرے کا بنے گا, نہیں, ہر بکرا الگ ہونا چاہیے ہر آدمی کے لیے. اگر آپ نے ہر ہر بکرے میں پانچوں کی نیت کر لی, وہ کسی کے لیے بھی نہیں. لیکن ایک سوال جو بہت زیادہ اس حوالے سے پوچھا جاتا, اس حوالے سے جب عقیقہ بڑے ہو کے کیا جائے, وہ یہ کہ لوگ ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ پھر بال منڈوانا, حج میں تو خیر چل جاتا, وہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. مجھے معلوم کہ ابھی کتنے حاجیوں سے سر پٹول کرنا پڑے گی کہ وہ چاہتے کہ کسی طریقے سے ان کے قیمتی خوبصورت ریشمی بالوں کو بچا کر ان کا حج کروا لیا جائے. خیر اس کے بھی نسخے ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس ہے مقصد مراجی کے فضل, لیکن پورے حج ابھی نہیں. ابھی تو لوگوں کو حج کا ٹینشن ہوتا, ایک بار مکے کی ہوا کھانے کھانے کھانا دیکھ لیں, دو چار دفعہ گلیاں گھوم لیں, پھر لوگ بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں مکے کے. پھر فکر ایک ہی سوال ہوتی ہے, بال بال اور بال. تو یہ بال حج میں بھی مشکل ہوتا, جبکہ حج میں تو ایک پاکستان کا ماحول ایسا کہ جب بعض ہوتا بعض شیعہ حج مسئلہ شرعی سے فائدہ اٹھا کے بال منڈوائے بغیر آئے, تو ان کے دوست ساتھی پڑوسی کاروباری دفتر والے سب نے حیرانوں کر کا حج کیا بھی تھا کہ کہیں کربلا وغیرہ گھوم کے آگے نہ اردو بھیجا جملہ ان کا ہے, لیکن مقصد یہی کہ حج تو حج, عمرے تک میں یقین نہیں آتا کہ آپ عمرہ کیوں کر کے آپ کیسے کر کے آگے, آپ کے تو بال ہیں. جیسے پہلے زمانے میں ہندوستان سے لوگ لکھنؤ سے جاتے تھے, بمبئی سے گھوم کے آتے تھے, حاجی کہلاتے تھے, اور آج سے 40 سال پہلے لاہور ماحول سے لوگ جب ہوائی جہاز سے لوگ ہوتا کراچی سے واپس چلے جاتے تھے, حاجی کہلاتے تھے, ویسے ہی لوگ سوال کرتے ہیں. تو وہ جس کے اندر الٹا ماحول کہ اگر کوئی عمرہ اور حج کر کے آ جائے تو اس کے غیر شیعہ احباب ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس نے کچھ کیا, وہاں تک بھی لوگ گھبراتے, کوئی راستہ بتائیے کہ بال نہ ہو. تو یہ عقیدہ یا تو واپس اگر آپ ہاتھ منڈوا کے جائیں گے تو سب کو حیرت ہوگی کہ کیا ہو گیا, پاکستان کے ہارنے پر سر منڈوا لیا یا پاکستان کے جیتنے پہ سر منڈوا لیا, ایسے واقعات بھی آج کل اخبار میں آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ افریقے کا بال موننے سے تعلق کیا ہو, میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتا. یہ سوال سب سے زیادہ میرے پاس یہی آتا کہ جی آج بڑے ہو کے افریقہ سر ہے تو بال کیسے منڈوا لیا, اور یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ افریقے کا بال موننے سے کیا تعلق. افریقہ الگ عبادت ہے, بال موننا الگ عبادت, کوئی رب ہی نہیں ہے دونوں کے اندر. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسلام نے مستحب قرار دیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ماں کے پیٹ سے جو بال لے کے آیا وہ موننا تو ہے نا. سب کے اندر یہ ہے کہ یہ دو کام تو تمہیں کرنے گے نا ایک ہی دن کر لوں, وہ ایک دن بھی ساتواں دن, ساتواں دن. لیکن وہ بالکل الگ الگ کام, بال موننے کا افریقے سے ذرا سا بھی کوئی تعلق نہیں. افریقے کا مطلب ہے جانور کو بچے کی طرف سے ذبح کرنا, بال موننا بالکل الگ مستحب. جیسے بچے کی ولادت کے بعد اس کو سہلانا بھی مستحب, اب وہ ایک الگ مستحب, بال موننا الگ مستحب, اذان اقامت دینا الگ مستحب, افریقہ الگ. زیادہ سے زیادہ اسلام نے یہ کیا کہ یہ دو مستحبات کو ساتھ بہتر ہے کہ ساتویں دن کرنا. لیکن اگر کسی وجہ سے ساتویں دن یہ نہ ہو سکے, نویں دن کرنا, تو نویں دن میں بھی پھر دونوں ساتھ نہیں رہیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے. بال جب منڈوائیے جب مرضی, اور افریقہ جب مرضی کروائیے. تو وہ بال بھی وہ ہوتے ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا, چنانچہ افریقہ اگر بڑے ہو کے کیا جا رہا کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں, بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ بال آپ نے مون دیے تھے بلا وجہ بیکار چلے جائیں گے, اس کا کوئی ثواب اور فائدہ بھی نہیں ملے گا. آخری سوال جو ہے بس یہ آخری ہی سمجھیے, یعنی آج کے درس کا بھی تحریری صورت میں بھی آئندہ درس میں کوئی سوال نہیں لوں گا. وہ کتاب بیچاری پھر آئی بغیر کھلے واپس چلی جا رہی. والد صاحب کے انتقال کے بعد سب سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا ان کے پیسے اگر اکاؤنٹ میں ہوں, نماز روزہ حج خود دوسروں کی امانت, یا اس وقت امانت کے طور پر بعد میں ایران میں سپرد خاک کیا جائے گا. سوال بہت لمبا ہو گیا, ٹائم بہت مختصر ہے. خلاصہ یہ کہ کسی آدمی کے انتقال کے بعد صرف اور صرف اس کے مالی واجبات اس کے مال میں سے نکالے جائیں. مالی واجبات نماز نہیں, روزہ نہیں, مالی واجبات میں ہے زکات, وہ عام طور پہ تنخواہ والے آدمی پر واجب نہیں. خمس حج اگر ان پر واجب تھا تو, خمس اگر واجب, جو امانتیں انہوں نے لوگوں کی لے کے رکھی وہ فوراً واپس کرنا اور رد بگا لیں بس. باقی اور کوئی عبادت کا والد صاحب یا کسی بھی مرحوم کے پیسوں سے تعلق نہیں. البتہ ان مالی واجبات کے بعد مال والے اگر مرنے والا کوئی وصیت کر کے گیا تو مالی واجبات نکال کر جو بچے گا اس کی وصیت ایک تہائی میں پوری ہو. اب اگر نماز کی وصیت کر گیا تو نمازیں بھی پڑھوائی جائیں, روزے کی وصیت کر گیا روزے بھی رکھوائی جائیں, ایران میں ان کو سپرد خاک کرنا ہے اس کا خرچہ بھی نکالیں. لیکن دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک وہ وصیت کر دیں, اور نمبر دو یہ سب باقی ماندہ مال کے ایک تہائی میں ہو گئے. تین لاکھ چھوڑ کے گئے تھے, چار لاکھ چھوڑ کے گئے تھے, ایک لاکھ میں ان کے مالی واجبات کو تو وہ وصیت کریں کہ نہ کریں, بلکہ الٹی وصیت کر کے جائیں. خبردار, ایک پائی میرے مال میں سے خمس کے نام سے کسی مولوی ملا کو نہیں جائے, پھر بھی آپ کو عمل کرنا. ایک لاکھ وصیتوں میں چلا گیا تین لاکھ بچے. اب اگر وصیت کر کے گئے تو تین کا ایک تہائی ایک لاکھ میں جتنے کام ہو سکے وہ پورے کروائیں. تو دو شرطیں, نمبر ایک نماز روزہ سپرد خاک یہ سب ایک تہائی میں ہوگا, نمبر دو وہ بھی اگر وہ وصیت کر کے گئے. چنانچہ اگر انہوں نے نماز روزے کی وصیت نہیں کی تو ہم ہاتھوں بیٹے خود بخود ان کے ایک مال میں سے ایک تہائی نہیں نکالیں, یا اگر وہ وصیت کر کے نہیں گئے گھر والے چاہتے ہیں ان کو ایران میں سپرد خاک کر, تو پھر ان کی میراث میں سے ان کو سپرد خاک کا خرچہ نہیں لیا جائے. واجبات تجہیز و تکفین میں جو واجب خرچہ ہے وہ مرنے والے کے مال سے لیا جائے. واجب کا مطلب اپنے شہر, شہر میں بھی دیکھا جاتا ہے قریبی قبرستان, دو قبرستان ہیں, قبرستان میں دو ہزار کا خرچہ ہے تکفین کا تو دو ہزار والا قبرستان لینا پڑے گا, چاہے اس کے باقی سارے رشتے دار تین والے قبرستان میں دفن. لیکن بہرحال یہ اطمینان رکھے کہ روحیں آسمان میں جا کے مل جائیں, یہ بھی مسئلہ بتانا ضروری ہے کہ روحیں سب مل جائیں گی, جسم چاہے الگ الگ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر خلاصہ یہ کہ ایران کا خرچہ تو ختم نہیں لیا جا سکتا, کیوں اگر بغیر وصیت کے پاس, کیوں مرنے والے نے اگر وصیت نہ کی تو باقی سارا مال اس کے وارثوں کا, اور وارثوں کا مال ان کی اجازت کے بغیر ایک پائی بھی خرچ کرنا حرام. وصیت بھی کر کے گیا تو وہی وصیت چلے گی جو ایک تہائی کے اندر اندر. اور اس کے ساتھ 12:30 بج گئے, آج کا درس ختم ہو. آج کا درس ذرا سا اینٹی کلائمیکس بن گیا, یعنی جو سوچ کے میں آیا تھا, جو تیاری کر کے آیا تھا, جو پورا سیٹ موضوع میرے ذہن میں تھا, وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی. لیکن خیر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا, یہ غلطی جو ہوئی وہ صرف ایک وجہ سے ہوئی. اور وہ یہ کہ جیسے ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ کم از کم میں ایک درس اور دینے کے قابل ہوں, یعنی آئندہ اتوار 28 فروری انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کراچی میں ہیں, 28 کی سے پہل کے بعد حج کا مسئلہ شروع ہوگا. اس لیے جو میرا طریقہ ہوتا ہے کہ کراچی کا چاہے کوئی درس ہو کے نہ ہو, یہاں پر ہوں, یہاں کا درس ضرور ہوتا ہے. آج جو تقریر کرنا تھی وہ آئندہ ہو جائے گی, اور آج کا اتوار تو جو بھی ہو گیا, صحیح غلط الٹا سیدھا اغلم بغلم چوچو کا مربع, یہ درس اختتام کو پہنچا. ایران خود بخود آپ نے سن لیا کہ ہر سال ہمیں رمضان کے بعد 4 درس ملتے ہیں الحمدللہ, اس سال یہ 5واں درس بھی ہمیں مل رہا ہے. 28 فروری کے درس کے بعد پھر انشاءاللہ 12 اگست کے پہلے اتوار سے گفتگو شروع ہوگی. یہاں جاتے جاتے دستور کے مطابق درود بھیجتے جائیے محمد والے محمد.